الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. سورة الزمر کی یہ آیت نمبر 53 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں ان بندوں کے لیے کہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا زیادہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ مایوسی کی طرف چلتا رہتا ہے. گناہوں میں خاصیت ہے مایوس انسان کو کرنا، اور نیکی میں خاصیت ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانا. اس لیے نیکی چاہے چھوٹی ہو اس کو کرتے رہنا چاہیے. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچے گی. تو جتنی زیادہ نیکیاں کرتا رہے گا اتنا ہی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس کو امید اور آس لگی رہے گی. ہاں، راستے میں کبھی گناہ بھی ہو جائے گا تو وہ نا امید نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد کے لیے آئے گی اور اس کو نا امیدی سے نکال کر اپنی رحمت کا امیدوار بنائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ گنہگار ہیں لیکن ہیں تو اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، خود نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم غیب میں ہے اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ عالم شہادت میں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمائیں گے تو بندوں کو امید ہوگی کیونکہ وہ نبی کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، جو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے ہرگز امید نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تو نا امیدی اللہ کے راستے میں کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو کفر فرمایا ہے کہ جو شخص میری رحمت سے نا امید ہو جائے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی جہنم کا ڈنڈا دکھا کر ہمیں زبردستی اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے. جیسے کہ ایک شفیق مہربان باپ کہتا ہے کہ بیٹا میری شفقت سے نا امید نہیں ہونا، اور زبردستی بچے کو کہتا ہے کہ ہرگز میری شفقت اور محبت سے نا امید نہیں ہونا ورنہ تمہاری پٹائی کر دوں گا. تو گویا کہ یہ پٹائی جو ہے یہ تو محبت کی وجہ سے ہے. باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میری شفقت اور محبت سے نا امید نہ ہو، چاہے کتنا ہی وہ کبھی راستے میں ڈگمگا جاتا ہے، گر جاتا ہے اور راستے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کو امید لگی رہتی ہے. اس باپ کے اس جملے سے باپ جب کہتا ہے کہ بیٹا میری شفقت اور میری محبت سے نا امید نہیں ہونا، تو بندے کے اندر بھی اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا، نہ ہرگز تم جو ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور زبردستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا امیدوار بنایا ہے. تو گناہ ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. گناہ پہ قائم رہنا، توبہ استغفار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ نہ جوڑنا، اور گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کی گندگی میں، گناہوں کی نجاست میں ملوث رہنا، دوستو یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے. گناہ ہوگا ہم سے کیونکہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خطاؤں، جتنے بھی بنی آدم ہیں، پیغمبر اس سے مستثنا ہے. پیغمبر تو ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے صدور گناہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اس سے مستثنا ہے. باقی سارے لوگ قیامت تک آنے والے سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، گناہ ان سے ہوگا. تو ہماری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے گناہ تو ہوں گے، یہ نہیں کہ گناہ نہ ہوئے. ایک انسان اگر گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو اس قدر یعنی وہ اس کو ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا. بھائی گناہ ہونا تعجب کی بات تھوڑی ہے، گناہ تو ہم سے ہوں گے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، تو سب سے گناہ ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار جو گنہگار ہے وہ کون ہے؟ توبہون، توبہ کرنے والے. جو توبہ کرتے رہتے ہیں، کثرت سے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور توبہ استغفار سے ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے مالک سے جوڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ شیخ العرب راجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جوڑتے ہیں تو پھر بھی اس میں نشان رہ جاتا ہے. ایل پی لگا کے کوئی چیز جوڑ دیتا ہے آدمی تو پھر بھی نشان رہ جاتا ہے. اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جب توبہ کی برکت سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کسی وقت یہ گنہ گار تھا اور گناہ کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے بھی وہ گناہ کے نشانات بھی خود مٹا دیتے ہیں. فرشتوں کو بھی حکم نہیں دیتے کہ تم بندے میں بندوں کے جو یہ جو ایک زمانے میں جو ہے یہ فلاں گناہ کرتا تھا فلاں گناہ کرتا تھا تو اس کو مٹا دو. اللہ تعالیٰ خود بندے کے گناہوں کو یعنی اولائے کے یبدل اللہ سیئات حسنات، جو سیئات ہیں ان کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں توبہ کی برکت سے. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ عجیب، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دوستو اگر گناہ ہم سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی حفاظت کے لیے رونا چاہیے. کچھ رو لو اللہ کی بارگاہ میں، خلوت میں رو لو، کچھ آنسو بہا لو تاکہ وہ آنسو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو جائیں. ہمارے آنسو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اپنے گناہوں پہ ہم روئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پھر گناہوں سے حفاظت فرمائے گی. بندہ جب روئے گا تو یہ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا کے رکھنا، اے اللہ مجھے گناہوں میں ملوث نہیں ہونے دینا. بندہ جو جب روتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے آنسوؤں کو اپنے پاس محفوظ پر رکھ لیتی ہے. پھر کبھی اگر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو ابتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس آنسو کو بہانہ بناتی ہے کہ یہ بندہ کسی وقت ہماری محبت میں اور گناہوں کی حفاظت کی وجہ سے یہ رویا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کو بہانہ بنا کر پھر اس بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر کے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنسو کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو جہنم کی آگ کو بجا دیں گے، یہ معمولی نہیں ہے، بڑے قیمتی آنسو ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص وہ تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے، رجلن یہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خلوت میں، اور ففاظت آئینہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں چاہے ایک آنکھ روئے. عجیب شرح فرمائی میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی آنکھ ایک بنی ہوتی ہے اور ایک آنکھ بنی نہیں ہوتی، اب وہ دونوں آنکھوں سے کیسے روئے گا؟ تو کہہ کہ ایک آنکھ ہو یا دونوں آنکھوں، کسی ایک آنکھ سے بھی وہ رو لیتا ہے تو اس کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کے اوپر روتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے اپنے تقوی پہ اور اپنے کمالات پہ اور اپنے ہنر پہ اور اپنے قرب پہ، کیونکہ یہ ناز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نیاز پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر بڑائی اور اپنی شان پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یہ تو میری چادر ہے، کبریائی بڑائی میری چادر ہے. جو شخص اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، اس میں شراکت حاصل کرے گا، تو میں اس کی گردن توڑ ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. کیا چیز؟ عاجزی، ان کی ساری اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو جمع کرتے رہنا. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص کو رونے کی توفیق ہو جائے اپنے گناہوں پہ تو سمجھو کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حکیم اختر جب دعا کے اندر آنسو نکل آئیں تو سمجھ لو کہ قبولیت کی رسید آ گئی ہے, رونے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر جس شخص کو رونا نہیں آتا تو وہ کیا کرے, تو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بشارت فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو رونا نہیں آتا اس کا دل سخت ہو گیا ہے, تو ایسے لوگ بھی نا امید نہ ہوں, کیونکہ رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ابکو فإن لم تبکو فتباکو, اگر رو سکتے ہو تو رو لو, اور اگر رونا نہیں آتا تو نا امید نہ ہو, ایک اور راستہ ہے اس کا, فتباکو, رونے والوں کی شکل بنا لو, بنا کر فقیروں کا ہم بے سغالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لو, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے. تو اگر رونا ہمیں نہیں آتا تو جو لوگ روتے ہیں ان جیسا ہنیا ہی بنا لو, بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز قبول ہو جائے گی, نقل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو کر اصل میں شامل ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ رونا نہیں آتا رونے والوں کی شکل بنا لو, کیونکہ سب سے زیادہ مزاج شناس اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ رونے والوں کی شکل بنا لو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شکل بھی کام آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رونا رونے والوں کی شکل بنا لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گی. میں دیکھی میرے شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی اپنے دوست سے کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی کے اوپر آٹا چھڑک دینا. اس نے کہا کہ یار یہ کیسا مزاح ہے, مرنے سے پہلے پہلے بھی ایسے مزاح کر رہے ہو. کیا کہ نہیں تو میرے دوستوں دوستی کی لاج رکھنا, اپنے جو وصیت کر رہا ہوں بس انہیں یہ کام کرنا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے پہلے جب وہ مر گیا, وہ انتقال ہو گیا تو اس کی داڑھی پہ اس نے آٹا چھڑک دیا. جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے, تو نے داڑھی پہ جو آٹا چھڑکا ہوا ہے یہ کیا تماشا ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ, میرے اختیار میں بوڑھا ہونا نہیں تھا, میرے اختیار میں بوڑھا ہونا نہیں تھا, موت پہلے ہی جوانی میں میرے پاس آ گئی, تو میں تو بڑھاپے کا انتظار نہ کر سکا کیونکہ موت میرے اختیار میں نہیں تھی, لیکن اے اللہ میں نے سنا ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے آدمی سے حیا آتی ہے, تو بوڑھا بننا تو میرے اختیار میں نہیں تھا لیکن میں نے بوڑھے لوگوں کی شکل بنا کے اللہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ, تو نے نقل کی ہے ان کی, جاؤ میرے نبی کے الفاظ بھی سچ ہیں, جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا. تو یہ کیا ہے, نقل بنانے کی برکت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے, کس سے, ایک پیغمبر سے مقابلہ کرنے آئے تھے, لیکن کیونکہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہولیا بنایا ہوا تھا, ویسے لباس پہنا ہوا تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, سر پہ پگڑی, جو بھی ایسا ہولیا بنایا ہوا تھا, تو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مقابلے کے لوگ آئے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ, فرعون پہ میں نے اتنی محنت کی, اس کی قوم پہ محنت کی, لیکن آپ نے ان کو ایمان نہیں دیا, یہ لوگ جو میرے دشمن بن کے آئے, میرے مقابلہ کرنے کے لیے آئے, آپ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, تمہاری نظر تو اس چیز پہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن بن کے آئے, لیکن اے موسیٰ میری نظر اس چیز پہ ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں آئے ہیں. تو دوستو یہ چیز معمولی نہیں, اگر محبوب کی شکل بھی انسان بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فضل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہمیں معاف کرنے کے لیے, اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر محبوب کی شکل بھی بنا لی, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن کوئی عمل نہ ہوگا میرا, میرے محبوب کی شکل ہوگی اسی سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسے چہرے پہ نہیں سجاتے, میرے شیخ نے فرمایا کہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے یہ, دلائل ساری جگہ پہ جتنی دلائل ہیں, حدیث مبارکہ میں دلائل ہے اور تفاسیر میں بھی اور بڑے بڑے علماء نے بھی اس کی دلائل لکھی ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر ٹھیک ہے کوئی داڑھی کوئی اس دلائل کو نہیں مانتا, لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر لیا قیامت کے دن کہ اے میرے امتی میرے چہرے پہ کیا نقص تھا, کیا عیب تھا کہ تو نے مجھ جیسی شکل نہیں بنائی, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, صحابہ کرام کی داڑھی تھی, صحابہ کرام نے کس کو دیکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تابعین کی داڑھی تھی, انہوں نے کس کو دیکھا؟ صحابہ کو دیکھا. تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, انہوں نے صحابہ کو آگے دیکھا. تو یہ سلسلہ آج بھی اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں سچے اہل اللہ اتباع سنت اور شریعت جن کی زندگی میں نمایاں ہے, آپ ان کا چہرہ دیکھیں, ان کی چہرہ کیسا ہے؟ چہرے پہ سنت کا نور ہے. اب ہے جناب شاہین اقبال اثر صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو داڑھی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, سبحان من زین الرجال باللحا, پاک وہ ذات کی جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے. آج اس کو عیب سمجھتے ہیں, داڑھی رکھ لے وہ ملا بننا ہے تو داڑھی رکھ لے. ارے اگر تم سچے غلام مدینے والے کے بننا چاہتے ہو تو مدینے والے کی اتباع کرو. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, صلی اللہ علیہ وسلم, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. آج ہم دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں, چاند کو مسخر کرنا چاہتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنے 6 فٹ کی زمین کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر رہے تو ہم ملک میں کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ پہلے اپنی 6 فٹ کی زمین کے اوپر تو شریعت اور اسلام کو نافذ کریں, اسلامک سٹیٹ بنائیں, اپنا چلتا پھرتا ایک نمونہ ہو کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. ہم کسی معاشرے کے غلام نہیں ہیں, کسی سوسائٹی کے, کسی کلچر کے, چاہے کتنا ہی وہ ایڈوانس ملک ہو چکا ہو, ہم ان کے غلام نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں, جس اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں, سب کو اللہ نے پیدا کیا. قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم تحقیق, بلکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس سے بہترین کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا. سیمپل لے کے آئے درزی کے پاس, وہ سیمپل کے مطابق کپڑا نہیں بنا کے آپ اس کو اجرت نہیں دیں گے. کوئی بھی زندگی آپ لے کے دنیا سے جائیں گے, مرنا تو ہے ایک دن, کوئی بھی زندگی ہم دنیا سے لے کے جائیں گے, اللہ کے بارگاہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہوگی اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیمپل دیا ہمیں. سیمپل کون ہے؟ مدینے والا. ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا معاشرت اور یعنی گھر کے حقوق, کس طرح سے ہم نے سلطنت چلانی ہے, ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. تو ہمارا کام ہے میرے دوستوں کہ ہم اس کو پڑھے, علماء سے سیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام نافذ کر سکتے ہیں اپنے 6 فٹ کی زمین کے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایسا عادل بادشاہ ہوگا کہ جس کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا. آدھی ایک ہوگا کہ ایک عادل بادشاہ ہوگا, جسٹ رولر, کہ جو یعنی انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے. 7 قسم کے لوگ ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے امام عادل, کہ جس رولر ہے جس نے یعنی انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ امام عادل تو نہیں بن سکتا نا, 6 فٹ کی کیا پورا سلطنت کیا, اس کے پاس 80 گز کے پلاٹ بھی نہیں ہے, تو کس طرح سے یعنی کس طرح سے وہ امام عادل کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے شیخ رحمت اللہ نے عجیب تشریح فرمائی, فرمایا کہ ہر شخص کے پاس اتنی زمین نہیں ہے, سلطنت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 6 فٹ کی زمین اور اس کی سلطنت عطا فرمائی ہے. یہ شخص جو ہے اپنے دارالخلافہ یعنی اس کا دل جو ہے اس کے ذریعے سے جتنے بھی اس کے جسم کے یعنی کیا کہتے ہیں شعبے ہیں یا پروونس کو کیا بولتے ہیں, جتنے بھی اس کے جو ہے وہ صوبے ہیں, صوبے جتنے بھی صوبے ہیں, آنکھ کا صوبہ ہے, ہاتھ کا صوبہ ہے, کان کا صوبہ ہے, تو ان سب صوبوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کر دیں. ہاتھ کا صوبہ کیا ہے کہ بھائی غلط جگہ نہ چھوئے, آنکھ کا صوبہ کیا ہے کسی نامحرم عورت کو مت دیکھیں, آنکھوں کی حفاظت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے زنا العین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے. زانی کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے میرے دوستو؟ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کسی دشمن کے اوپر اپنے جانی دشمن پہ لعنت نہیں فرمائی, لیکن لعنت فرمائی ہے کہ کس پہ؟ جو بدنظری کرتا ہے, جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بدنظری کے لیے. لعن اللہ ناظرا والمنظور الیہ, ناظر پہ بھی اور منظور پہ بھی, دونوں پہ لعنت فرمائی ہے. تو لعنت جب ہوگی تو رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا. جہاں رحمت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی, جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی. دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, دونوں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے دارالخلافہ سے یعنی دل جو ہے وہ کیپٹل ہے, اس کیپٹل سے ہم حکومت کریں اور اپنے دل کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں, کان کا صوبہ, ناک کا صوبہ, کان سے گانے نہیں سننے, غیبت نہیں سننی, زبان کا صوبہ, زبان سے جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی ہم نے, گالی گلوچ نہیں بکنی ہم نے, زبان کی حفاظت کرنی ہے. تو ان صوبوں کے اوپر اگر ہم نے شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کو یعنی جاری کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کل قیامت کے دن یہ بھی اسی شرف میں شامل ہوگا. کیونکہ انسان کی تو اختیار میں نہیں ہے امام عادل بننا, لیکن اللہ تعالیٰ کی بھائی اللہ تعالیٰ کی شان بھی تو ایسی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے تجلی اپنی نازل فرما دے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تورے سینا سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہے جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی تجلی دکھلا دے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی رہتی ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے 2 آدمیوں کو مبارکباد دی ہے, 2 آدمیوں کو, بڑے بڑے بینک بیلنس والوں کو نہیں دی, مکانات والوں کو نہیں دی, یعنی بڑے بڑے دنیا کے عہدیداروں کو نہیں دی, 2 لوگوں کو صرف انہوں نے مبارکباد دی ہے. اے خوشا چشمے کیا گریانے ہوس, اے خوشا چشمے کیا گریانے ہو, اے خوشا ہمایوں کیا بریانے ہوس, اے خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں روتی ہیں. اللہ کو اللہ کی یاد میں روتی ہیں, تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر اللہ کر رہے ہیں, ذکر کرتے کرتے اللہ جل جلالہ اللہ کا نام لیا, اللہ کا نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے پالنے والے کا نام ہے. اور اس سے بڑھ کر اخلاص, اگر اور بھی کوئی نام اللہ کا لیتا ہے تو وہ آواز سن کے بھی اس کا دل مست ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب کا نام لیا کسی نے. اس سے بڑھ کر جب اس کو اذان کی آواز آتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, جب وہ آواز سنتا ہے اذان کی, اس وقت دل اس کے ایسے مست ہو جاتا ہے جیسے کہ روح افزا اور شیری اس کے دل میں کسی نے گول دیا کہ میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے اور میرا محبوب جو ہے مجھے بلا رہا ہے. یا رسول اللہ, اے غلاموں جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، مولا کائنات اپنے غلاموں کو یاد کر رہے ہیں. بتائیے مولا کائنات کتنے عظیم شان مالک ہو کر اپنے غلاموں کو پانچ وقت ہمیں دعوت نامہ بھیجتے ہیں کہ میرے بندے آؤ میری طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. بتائیے اگر پانچ مرتبہ دن میں وزیر اعظم ہمیں انویٹیشن بھیجے تو کہے گے یار بڑا وی آئی پی آدمی ہے، یہ تو پانچ دفعہ دن میں وزیر اعظم اس کو بلاتے ہیں. ارے وزیر اعظم کیا حیثیت رکھتا ہے، دنیا کی کرسی ہے، آج اوپر ہے کل نیچے ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا کہیں کہ اس کا پھر دن رات شب و روز ایسے گزرتے ہیں. حضرت فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے اس جام جم دیکھتے ہیں، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے اس جام جم دیکھتے ہیں. اللہ کا کرم جس بندے کی طرف ہو جاتا ہے، اس کے قلب کی طرف اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ پھر اس کا دل جو ہے پورے عالم سے مستغنی ہو جاتا ہے. وہ کسی کی یعنی کسی کے آنے کی فکر، نہ کسی کے جانے کی فکر، نہ کوئی دنیا کے آنے کا خوشی نہ جانے کا غم، وہ بس مست رہتا ہے. ہر حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. بس اس کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتے ہیں. دل میرا ہو گیا ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. تو میرے دوستو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. دوسری مبارکباد جو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے دی ہے، ایک تو ہے کہ جو آنکھوں کو مبارکباد دیا ہے کہ جو اللہ کی یاد میں روتی ہیں، ذکر اللہ کرتا ہے تو اللہ کی یاد میں آنسو نکل آتے ہیں. سبحان اللہ کیا قیمت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی عشق مجازی میں دنیا کے غم میں روتا ہے تو اس کی قیمت گدے کے پیشاب سے بدتر ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور ایک شخص سے اپنے محبوب حقیقی رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے سے اللہ کا نام لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، چاہے تو ایک قطرہ آنسو نکل گیا، بس اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرماتے ہیں اس ان آنسوؤں کی کہ شہیدوں کے خون کے برابر میں اللہ تعالیٰ اس کا وزن فرماتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا بینی تبو تو ہر کجا بینی تبو ہر خا کرا بس یقینی داں کہ آ چشم ماں. اے دنیا والوں تم جہاں بھی دیکھو کہ کہیں زمین پہ خون پڑا ہوا ہے تو بس یقین کر لینا کہ مولا اس کے جلال الدین رومی وہ اللہ کی یاد میں رویا ہوگا. یہ تو لوگ اللہ والے دوستوں کیا کہیں، ان کو رونے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پریشانی میں ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دیتے تھے کہ ایک شیخ سے وہ شامی کباب کھا رہا ہے، زبردست چٹ پٹا کباب ہے، مرچے ہیں اور بہت ہی لذیذ کباب ہے، مرچیں بہت لگی ہوئی ہیں اس کو، لہذا وہ کھا رہا ہے اور مزے بھی لے رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی نکل رہے ہیں. اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ شخص بڑی مصیبت میں ہے، یار یہ تو رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں. لوگ کہیں گے جناب کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، یہ کباب مجھے دے دیجئے. تو کہے گا ارے ناداں، تجھے تو حقیقت سے تو ناشنا نہیں ہے، یہ جو میرے آنسو نکل رہے ہیں نا یہ تکلیف کے آنسو نہیں ہے، یہ تو خوشی کے اور لذت کے آنسو ہیں. اللہ کے اوپر یہ مصیبت بھی آتی ہے تو ان کے آنسو نکلتے ہیں نا، تو وہ آنسو جو ہوتے وہ تکلیف کے آنسو نہیں ہوتے، ان کو اندر اندر رضا بالقضاء کی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس کے آنسو ہوتے ہیں. وہ اس میں مزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی طرف سے یہ بلا آئی ہے، ہمارے محبوب کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، تو وہ دل ہی دل میں راضی رہتی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام تھے، وہ بیماری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کیوں اتنی محبت ہو گئی ان کو کہ اگر کوئی کیڑا جو ہے جسم سے الگ ہو جاتا تو اس کو اٹھا کے لے آتے واپس، اور اللہ تعالیٰ صبح شام پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے، اللہ اکبر. تو جب صحت مند ہو گئے تو پھر پوچھا کہ ایوب اب کیا حال ہے، کیا کہ اللہ نعمت ہے صحت، لیکن جو آپ صبح شام میرا حال پوچھتے تھے اب وہ لذت مجھے نہیں ملتی. اب وہ اللہ اکبر. دیکھیں کیسی تکلیف میں تھے وہ, لیکن اہل اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ ہم جیسا تعلق نہیں ہوتا ڈھیلا ڈالا, ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے ایک مضبوط درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں کہ وہ درخت اکھاڑنا بھی چاہو تو درخت اکھاڑ نہیں سکتے, اکھاڑنے والوں کو پسینے آ جاتے ہیں لیکن وہ درخت نہیں اکھاڑ سکتے. اہل اللہ کی نسبت میں اللہ کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو جاتی ہیں کہ جو اگر اس کو اللہ سے دور بھی کرنا چاہے اور کوئی ان کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اہل اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے, نہ ان کا امتحان لینا چاہیے, ہے نا, ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا سخت نادانی ہے اور اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. اہل اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے. ایک میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ میں تجھے اپنے ترازو پہ تولنا چاہتا ہوں, پہاڑ نے کہا کہ تو مجھے تولے گا اپنے ترازو پہ, نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا, میری شان تو دیکھو. اہل اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہم ان کو آزمائے نہیں نہ ان کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کریں. اہل اللہ کا مقام کون سمجھ سکتا ہے, اللہ والوں کا مقام کون سمجھ سکتا ہے, ان کو اللہ کے ساتھ کیا نسبت ہوتی ہے کہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاتھی کو چھیڑو لیکن ہاتھی کے بچے کو مت چھیڑو, ایسا انتقام لے گا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ایک شیخ بزرگ جا رہے تھے تو جاتے ایک ادھر سے ایک معشوقہ دونوں آ رہے تھے, بزرگ تھے, ٹھوکر لگ گئی اس کی, معشوقہ گر گئی نیچے, اس نے بزرگ کو تھپڑ لگا دیا, اس نے کچھ نہیں کہا, آسمان کی طرف دیکھ کے خاموش ہو گئے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. ہاں انتقام لیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر چہرہ مبارک لال ہو جاتا جیسے کسی نے انار نچوڑا ہو, لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں الولی لا یکون منتقما, جو ولی ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیتا, اور المنتقم لا یکون ولیا, انتقام لینے والا ولی تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی انتقام اتنا وہ لے کہ جس کو معلوم ہے کہ میں اتنا ہی انتقام لوں گا جتنا اس نے مجھے ستایا ہے, لیکن اہل اللہ کیونکہ یہ صبر اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے اس درد کے ساتھ شہید کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے 70 کفار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمایا وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنا آپ کے ساتھ ہوئے اتنا ہی لے سکتے ہیں, لیکن آگے کیا فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اگر آپ صبر کریں گے تو صبر آپ کے لیے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قسم توڑی اور فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے لیے صبر اختیار فرمایا ہے تو میں صبر کا راستہ اختیار کروں گا. تو اہل اللہ جو ہیں یہ اعلیٰ سبیل نعبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ سنتوں کے یعنی سنتوں کی یہ جھلک ہے ان کی زندگی میں نظر آئے گی. وہ انتقام نہیں لیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, نہ بڑی باتوں میں انتقام لیں گے, اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, مخلوق کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے, بحث میں نہیں پڑتے, تو نے کچھ کہا اس نے وہ کہا پھر آگے سے بحث لڑائی جھگڑے نہیں, بس خاموش رہتے ہیں وہ. تو جو ان جھگڑوں میں پڑ گیا تو کیا ہوگا, دل جو ہے ذہن منتشر ہو جائے گا, جمعیت قلب جو ہے وہ فوت ہو جائے گی, عبادت میں دل ہٹ جائے گا, تلاوت ذکر میں دل ہٹ جائے گا, ہر وقت وہ اسی میں دل میں لگا رہے گا کہ میں کون سا کام کروں کہ میں بدلہ لوں, میں کیا کچھ ایسا کوئی کام ہو جائے اس کے ساتھ کہ اس کا جو سارا کاروبار ڈوب جائے, خسارے میں آ جائے, اس کا وہ مر جائے, اس کا یہ ہو جائے, ہر وقت وہ لگا رہے گا, جہاں کوئی خبر سنے گا بری تو اس کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا اس ظالم کو یہ مصیبت آئے وہ پریشانی آئے. کیا ہوا, اب اللہ تعالیٰ سے جو دھیان جو تعلق تھا وہ ہٹ گیا, اب غیر اللہ کی طرف اس کا دل لگ گیا ہے ہر وقت, ہے نا. لیکن یہ انتقام اہل اللہ نہیں لیتے, اللہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, ہے نا, میں کوئی انتقام نہیں لوں گا, سارا میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ کہ بزرگ نے کچھ نہیں فرمایا, آسمان کی طرف دیکھ کے خاموش ہو گئے,
پھر جب وہ گھر گیا معشوق اس کا تو جا کے اس کا پیشاب بند ہو گیا, چیخیں چلا رہا ہے لیکن ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے کہیں اس کو آرام نہیں مل رہا. تو اس کی جو معشوقہ تھی اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بزرگ کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے, چلو اس سے جا کے معافی مانگ کے آؤں. یہ اس کے پاس کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے, کیا ہوا بھائی میرا جیسے آپ کو تکلیف پہنچی میں گھر گیا میرا پیشاب بند ہو گیا, ایسی اذیت میں ہوں کہ بس میں اپنے آپ کو مار دوں مر جاؤں لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے, آپ نے کوئی بد دعا کی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں اور یہ بد دعا اپنی واپس لے لیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی. میں نے فرمایا تو پھر یہ مصیبت میرے پہ کیسے آئی ہے, آپ نے کچھ بد دعا کی, آپ آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ ہونٹ ہلا رہے تھے, کچھ تو آپ نے کیا ہوگا. کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی تمہارے لیے, تو مجھے بات بتاؤ جب تمہاری معشوقہ ٹھوکر لگی تھی وہ نیچے گر گئی تھی تو اس نے تجھے کہا تھا کہ تم انتقام لو اس کی طرف سے؟ کہ نہیں حضرت اس نے نہیں کہا تھا. تو نے پھر کیوں انتقام لیا, کیوں تماشا مارا مجھے؟ میری غیرت, اس کہنے لگا کہ میری غیرت تو گوارا نہیں کیا کہ میری معشوقہ نیچے گر گئی ہے اور میں اس کا انتقام نہ لوں. تو اس نے کہا کہ تجھے تمہارے اندر یہ غیرت ہے تو تمہاری جو معشوقہ گر گئی اور تمہاری غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ میں انتقام لوں, ارے ہمارا بھی کوئی چاہنے والا ہے, ہم سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے, جب تو نے مجھے تھپڑ لگایا تو اس کی جو رحمت وہ بھی جوش میں آئی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب معاملہ ہوا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر اہل اللہ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان پہ اعتراض مت کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں میرے مشائخ ہیں میں نے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. میں سوچتا تھا کہ اشرف علی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, تو اس بات کو بھی اس ٹوکری میں ڈال دو, ختم کس طرح. ضروری ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے, ہر اصرار سمجھ میں آئے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہ کیوں کرتے ہیں اللہ, وہ بات کیوں کرتے ہیں, وہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں, وہ ان کے اللہ کے مابین یہ معاملہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات سمجھ میں آئے, ہمارا کام ہے اتباع کرنا. ڈاکٹر نے کیوں ایسا کام کیا, ڈاکٹر نے یہ کلینک کیوں کھولا, ایسا اس کو نسخہ دے کی کیوں دی, ایسی بات کیوں کی, بھائی آپ کا کیا اسے غرض ہے؟ آپ کا کام ہے علاج کروانا اپنا, آپ اپنی فکر کریں اپنے علاج میں لگیں, بس یہی کام ہے ہمارا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑا نازک راستہ ہے بھائی, اللہ والوں کے پاس جائیں, ہم بھی جائیں آپ بھی جائیں, سب لوگ جو اللہ والوں کے پاس مناسبت ہو جس کے ساتھ وہاں جائیں, اور اس غرض سے جائیں کہ کس طرح سے ہمارے روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں, ہمارے اندر جو برے برے اعمال ہیں ان کی اصلاح ہو جائے, اور کس طرح سے میں ایسی چیزیں سیکھ لوں اپنے شیخ سے کہ جس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, اور میرے گناہوں کی گندگی اور گناہوں کے غلاظت سے میں نکل جاؤں اور اہل اللہ جیسی زندگی مجھے آ جائے. میں علامہ روسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کے ساتھ کتنا رہنا چاہیے, اے خالتوہم لتکونوا مثلہم, اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم ان کے مثل بن جاؤ. جس طرح ان کو رونا آتا ہے, گناہوں سے بچتے ہیں, جس طرح سے وہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے, بس یہ شیخ سے سیکھنا ہے. شاہ بازی سیکھنی ہے, کس طرح سے اپنے آرزوؤں کا خون کرنا ہے, تمناؤں کا خون کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, چاہے کتنے ہی ہمارے دل میں جو ہے وہ زلزلے آجے جھٹکے لگیں. حاجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے ہم حرام خواہشات سے دستبردار ہو جائیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں ان کو, واللہ ندامت نہیں ہوگی. موبائل کی بدمائشیاں ہیں, انٹرنیٹ کی ہیں, یوٹیوب کی ہیں, فیس بک کی ہیں, جتنے بھی حرام خواہشات ہیں ان سب سے طلاق لے لے, ان سب سے دستبردار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدر عطا فرمائیں گے. یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص وہ حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام کے حلال کے مزے نہ دے, ایک شخص حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں. نعم البدل کو دیکھ کر توبہ کرے حمیر, اپنے ماضی گناہوں سے توبہ کرے گا انسان, اللہ تعالیٰ جب اپنے قرب کی اور اپنے نام کی حلاوت اس کے قلب کو عطا فرمائیں گے تو پھر اس کا قلب جو ہے کیا کہیں, بس کیا مزہ اس کو آئے گا, یہ وہی جانتا ہے, یہ انسان بیان نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو حرام خواہشات کو یہ چھوڑ کے دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین اتنا تنگ ہے, دین میں اتنی تنگی نہیں ہے, تو یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی دین کی حلاوت چکھی نہیں ہے. اگر یہ دین کی حلاوت چکھ لیں گے تو خواہشات قربان کرنا درکنار, یہ تو بس اللہ تعالیٰ پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے تو اللہ کے راستے میں جانیں دے دی تھی, کچھ تو یارو مزہ پایا تھا اللہ کے نام میں. کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جانیں دینے کے لیے تیار ہے اور ہم حرام خواہشیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آج ہمیں جو ہے وہ لڑکیاں حسین اچھی لگتی ہیں, یوٹیوب کے جو بدماشیاں اچھی لگتی ہیں, فیس بک پہ ہے, ماں باپ سے بدتمیزی کرنی ہے, چھوٹوں سے بدتمیزی ہے, غصہ ہمارا قابو میں نہیں ہے, اور جی جھوٹ ہم نے بولنا ہے, غیبت ہم نے کرنی ہے, غیر سی تقریبات پہ ہم نے جانا ہے, جتنے بھی حرام اور ناجائز چیزیں ہیں سب ہم نے کرنے ہیں, تو پھر دین کی حلاوت کیسے ملے گی بھائی؟ دین کی حلاوت اس کو ملے گی نا کہ جو راستہ دین کا اختیار کرے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے 40 دن تک جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے دیکھ لو. آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے, حرام لذتوں کے اندر لذت عارضی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے یہ مانا معصیت میں مجری مانا تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. تھوڑی لذت کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب خریدنا, اور جن لوگوں نے حرام لذتیں لی ہیں اللہ کو ناراض کر کے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قبر میں جا کے دیکھو کہ کیا حال ہو رہا ہے ان کا. اور جنہوں نے چند دن کے لیے رک گئے, حرام خواہشات پہ عمل نہیں کیا, اللہ کے حکم کو پورا کر دیا, نظر کی حفاظت کر لی, غیبت چھوڑ دی اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, انٹرنیٹ غلط استعمال نہیں کیا, چند دن کا مجاہدہ ہے, جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے مزے ہی مزے ہوں گے. پھر مزے ہی مزے ہوں گے, کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رہتے ہیں. دونوں کی زندگیوں کو دیکھیں آپ, کہ جو لوگ عریانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور تقویٰ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, دونوں کی زندگیوں میں واللہ زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہ ظاہر طور پہ مسکرا رہے ہوں گے لیکن اندر دل کے ہزاروں غم لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور اہل اللہ اگر چہرے میں مسکراہٹ بھی نہیں ہے لیکن ہزاروں عیش اور عشرت کے سامان دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی اپنے شعر میں کہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. درد دل معمولی چیز تھوڑی ہے میرے دوستو, یہ وہ درد نہیں ہے کہ ہاسپٹل جانا پڑے انسان کو, یہ درد دل وہ نعمت ہے, وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء اللہ کو دیتے ہیں, اور اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, حلاوت محسوس ہوتی ہے. یہ وہ لذت ہے کہ جو بڑے بڑے اہل اللہ اولیاء اللہ نے سلطنت کو ٹکرا دی. حضرت سلطان ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بلخ, جنہوں نے جب ان کو یہ درد دل کی نعمت مل گئی تو راتوں رات سلطنت سے دستبردار ہو گئے, چھوڑ کے راتوں رات بھاگ گئے. کیا وجہ تھی میرے دوستو؟ کس چیز نے مجبور کیا اس کو کہ سلطنت کو خیر آباد کہہ دے؟ کیا چیز تھی؟ کچھ تو پیار کی جان نے, کچھ تو لذت و حلاوت و قرب کا مزہ پایا اس سلطان کی جان نے کہ راتوں رات سلطنت سے بیزار ہو گئے. کچھ تو پایا اس کی جان نے مزہ. درد دل یہ نعمت ہے, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, اور پھر فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی, سارے عیش کے سامان ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہیں, اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. پریشانیاں ہر وقت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نام سے مست ہیں. بھائی دیکھو تعلق میں اللہ کی دولت برکت یہ ہوتی ہے, پریشانی آتی ہے بندہ جو جانوار بچھاتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ اس کو دل میں سکون ٹھنڈک آ جاتی ہے اسی وقت جب اللہ کا نام لیتا ہے وہ. اور وہ جو لوگ دنیا دار ہیں، اللہ سے دور ہیں، نافرمانیوں میں مزے حاصل کر رہے ہیں، وہ کس کو پکاریں گے؟ پریشانی آئے گی، ہائے پیسہ، ہائے ہاسپٹل، ہائے نرس، اسی کو پکاریں گے وہ تو. اور جب انتقال ہو جائے گا تو 10 گالی نکالیں گے ڈاکٹر کو، اس نے صحیح علاج نہیں کیا، اس نے دوائی صحیح نہیں دی، اس نے یہ ہاسپٹل صحیح نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے. اور جب اہل اللہ کا انتقال ہوتا ہے، بھائی وقت آ گیا تھا اللہ کے یہاں جانے کا. کتنا فرق ہے میرے دوستو. اس لیے اہل اللہ کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور ان حالات کے اندر جیسے بھی حالات آ جائیں، بس مومن کا کام یہ ہے اور اہل اللہ کا کام اور اللہ کے عاشق کا کام یہی ہے کہ بس اللہ سے لو لگا کے رکھے ہر وقت. جب اللہ سے لو لگائے گا تو اس کی لو کبھی نہیں بجھے گی. اہل اللہ سے لو لگائے گا تو اس کی لو کبھی نہیں بجھتی. رات کے اندھیروں میں بھی اس کی لو ہمیشہ، اس کی شمع جو ہے روشن رہتی ہے، بلکہ وہ اکیلا روشن نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روشن کرتا رہتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی سچی طلب عطا فرمائے. اور جو اہل اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے، اللہ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مشائخ کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر کی اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنا چاہیے ہر وقت. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہو، اس کو کاٹ بیٹ کرتے رہو. یہ درخت ایمان کا ایسا ہے کہ جہاں کوئی کانٹا ہو یا کوئی شاخ ٹیڑھی ہو، اس کو درست کرتے رہو، تاکہ ایمان کا جو درخت ہے یہ ہمارا اچھا خوبصورت یہ بنتا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.